اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المجادلہ، مدنی سورت، اور اس میں موضوع ہے حزب اللہ اور حزب الشیطان کا تعارف۔ چنانچہ حزب اللہ میں کون ہے؟ مومنین ہیں۔ اور حزب الشیطان کے یہاں دو حصے بیان ہو رہے ہیں، ایک ظاہری حزب الشیطان جنہیں ہم کفار کہتے ہیں، اور ایک مخفی حزب الشیطان، چھپے ہوئے حزب الشیطان جنہیں منافقین کہتے ہیں۔ تو ان تینوں کا ذکر آ رہا ہے، اور بالکل شروع میں جو ابتدائی چار آیات ہیں اس میں حزب اللہ کا ذکر، اور وہ بھی ایک واقعے سے، اور واقعہ جو ہے اس طرح سے ہے کہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر ہیں اوس بن ثامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ذرا عمر رسیدہ بھی تھے، اور غصے میں آ کر انہوں نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا۔ زہار کہتے ہیں کہ اگر شوہر اس طرح کے الفاظ کہے کہ انتی الیہ کا ظہری امتی، کہ تم مجھ پر ایسے ہو جیسے میری ماں کی پیٹ۔ تو یہ جو ہے عرب میں یہ رواج تھا کہ یہ طلاق سے بھی زیادہ سخت سمجھا جاتا تھا، اور اس میں ہمیشہ کے لیے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جاتی تھی۔ اب حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ صحیح فورم پہ آئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب وہ ان سے گلہ کر رہی ہیں کہ کوئی رستہ نکالیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرما رہے ہیں کہ بھئی ابھی تک تو کوئی آیات ایسی نازل نہیں ہوئی ہیں جو زہار سے متعلق، جن میں حکم چنانچہ تم علیحدہ ہو۔ اور وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں، میرے شوہر ویسے ہی بہت عمر رسیدہ ہیں، اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اور یہ تو خاندان تباہ ہو جائے گا، تو کچھ کیجیے۔ تو یہ پس منظر ہے جس میں چار آیات آ رہی ہیں، اور حزب اللہ کا گویا بیان، یعنی حزب اللہ کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ بات کو صحیح فورم پر رکھنا۔ آگے یہ بھی سمجھ لیجئے صرف آپ کی دلچسپی کے لیے کہ سورہ مجادلہ کی ہر آیت میں اللہ کا نام آتا ہے، بعض آیت بعض جگہ جو ہے وہ ایک مرتبہ کم سے کم، ورنہ یہ پانچ مرتبہ بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ ایک ہی آیت میں آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمہید آ رہی ہے برائے حکم زہار۔ قد سمع اللہ قول اللتی، بے شک اللہ نے بات سن لی اس عورت کی، تجادلک فی زوجہا، جو جھگڑ رہی تھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں، وتشتکی اللہ، اور وہ شکایت کر رہی تھی اللہ کے جناب میں، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ سن رہے تھے آپ دونوں کی گفتگو، ان اللہ سمیع بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے اور سب کچھ دیکھنے والے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ عورت گھر کے ایک کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے مجادلہ کر رہی تھی، اور اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھیں، اور میں اس کی باتیں نہیں سن پا رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر اس کی بات سن لی۔ تو اب آگے احکام زہار آ رہے ہیں، تین شپوں پر مشتمل یہ حکم ہے۔ فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم، اور جو لوگ زہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی عورتوں سے، شق نمبر ایک، ماہن امہاتہم، تو اس سے ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، تمہاری مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے۔ اور دوسری شکاری ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ، اور یقیناً وہ کہتے ہیں، منکرم من القول وزورا، بہت بری بات اور بہت بڑا جھوٹ، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ، بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا اور بخشنے والا۔ اور تیسری شکاری ہے، وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ، اور وہ لوگ جو زہار کریں اپنی عورتوں سے، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، پھر اگر وہ لوٹائیں اس بات کی طرف جب وہ اسے کہہ چکے، تو یعنی اب کفارہ کیا ہے یہ بیان ہو رہا ہے۔ تو پہلی شق زہار کے حکم کی یہ ہے کہ بیوی کو ماں کہنے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی۔ نمبر دو یہ کہا جا رہا ہے، لیکن ایسا کہنا بہت بری بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تیسرا یہ بیان ہو رہا ہے کہ اس کا تدارک کفارے سے ہو سکتا ہے۔ اب تین جو ہے وہ یہاں پہ کفارے کی تین صورتیں بیان ہو رہی ہیں۔ فرمایا نمبر ایک، فتحریر رقبہ، بس یا تو آزاد کرنا ہے کسی غلام کو، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ دونوں آپس میں ہاتھ لگائیں، ذالکم توعظون بھی، اور اسی کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک جو تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ پھر دوسرا کفارہ ہے، فمن لم یجد، جو کوئی نہ پائے کوئی غلام کہ اسے آزاد کر سکے. فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, تو پھر روزے رکھنے دو مہینوں کے متواتر, بیچ میں اگر ایک روزہ بھی چھٹ گیا تو دوبارہ سے دو مہینے کے روزے رکھنے. مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّ, اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں. فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ, جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو, تو تیسرا ذریعہ ہے کفارے کا. فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا, تو پھر کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کو. ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, یہ اس لیے کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, اور یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور بے شک اور کافروں کے لیے دردناک عذاب. تو یہاں زہار کا کفارہ کیا ہوا, اے غلام آزاد کرو. اگر یہ نہیں کر سکتے تو 60 دن مستلزل روزے رکھو, یہ بھی نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو یہ گویا, ورنہ زبان کو کنٹرول میں رکھو. بیوی کو ماں کیوں کہا تم نے, یہ غلط بات ہے. تو یہ بہرحال زہار کا ذکر آ گیا. اب ظاہری حزب اللہ کا ذکر آ رہا ہے, یعنی کفار, اور آیت نمبر 5 اور 6 میں ان کا ذکر. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, اور یقیناً وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی. کبتو کما کبت الذین من قبلہم, وہ ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ذلیل کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. وقد انزلنا آیات بینات, اور ہم نے نازل کی ہیں واضح آیات. وللکافرین عذاب مہین, اور کافروں کے لیے بہت ذلت والا رسوائی والا عذاب. اسی طرح آیت نمبر 6 سورہ مجادلہ. یوم یبعثہم اللہ جمیعا, ان کے لیے وعید آ رہی ہے آخرت کی, آخرت کے حوالے سے ڈرائے جا رہے ہیں. اور جس دن اٹھائے گا اللہ ان سب کے سب کو. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا, پھر بتا دے گا انہیں جو کچھ وہ عمل کرتے رہے. احصاہ اللہ ونسوہ, اللہ نے ہر چیز کا احاطہ فرمایا ہوا ہے اور وہ جو ہے گناہ کر کے بھلا دیتے. واللہ علی کل شیء شہید, اللہ ہر چیز پر خود گواہ ہے اور خود شاہد ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ کی دو اوصاف یہاں بیان ہو رہے ہیں. فرمایا الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. ما یکون من نجوا ثلاثہ, اور نہیں کرتے نجوا تین, نجوا کہتے ہیں خفیہ سرگوشی کرنا, اور تین آدمی جب مل کر جو ہے چپکے چپکے باتیں کر رہے ہوتے ہیں خصوصاً اجتماعیت کے خلاف, اور یہ منافقین کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف, اور سازشیں کرتے تھے آپس میں رات میں بیٹھ کے اور سرگوشیاں کرنا. تو فرمایا کہ نہیں ہوتا جو ہے نجوا میں نجوا تین کا الا ہوا رابعہم, مگر وہ اللہ ان میں سے چوتھا ہوتا ہے. ولا خمسۃن الا ہوا سادسہم, اور نہیں پانچ لوگ بیٹھ کر مشورہ کرتے یا خفیہ سرگوشی کرتے کہ ان میں اللہ چھٹا ہوتا ہے. ولا ادنا من ذلك, اور نہ اس سے کم کا معاملہ ہوتا ہے. ولا اکثرا, اور نہ اس سے زیادہ. الا ہوا معاہم, مگر وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اینما کانو, جہاں کہیں وہ ہوتے ہیں. ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیامہ, پھر وہ اللہ بتا دے گا انہیں جو کچھ وہ کرتے رہے قیامت کے دن. ان اللہ بکل شیء علیم, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے. تو اللہ تعالیٰ کی دو شانیں آ گئیں, یعنی ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں, اور دوسرا یہ کہ جب بھی لوگ کوئی سازش کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں خیال ہوتا ہے کہ کوئی نہیں سن رہا, صرف ہم ہی لوگ ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں. آگے پھر مخفی حزب الشیطان کا ذکر آ رہا ہے, یعنی منافقین, اور منافقوں کی 10 برائیاں جو ہیں وہ گن کر یہاں بیان کی جا رہی ہیں. پہلی برائی, نجوا کرتے ہیں یعنی اجتماعیت, تمام مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں. فما الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى, کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کو جو روکے گئے تھے یہ خفیہ سرگوشیاں کرنے سے, نجوا کرنے سے. ثم يعودون لما نهوا عن, پھر وہ انہوں نے اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹے جس سے انہیں روکا گیا تھا. ويتناجون بالاسم والعدوان والمعصية الرسول, اور وہ نجوا کرتے ہیں گناہ کے بارے میں اور سرکشی کے بارے میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے بارے میں. یہ نجوا کے ناجائز صورتیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا وَإِذَا جَاءُكَ، اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ دوسری برائی منافقین کی کہ اللہ کے رسول کی توہین کرنا، حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، تو وہ آپ کو سلام کرتے ہیں ایسے الفاظ میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں کیا. یہ عربی میں ایک طریقہ تھا کہ حیاک اللہ، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے حیاتی دے وے اللہ، تو یہ جو ہے اللہ تمہیں حیاتی دے، یہ طریقہ تھا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر جو مسلمانوں کو سکھایا کہ تم یوں دعا دیا کرو، السلام علیکم، کہ آپ پر سلامتی ہو. لیکن یہ منافقین کرتے تھے السلام علیکم، لام نہیں بولتے تھے، السلام علیکم، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ پر موت ہو. تو مسلم شریف کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور ایک شخص آیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ السلام علیکم، یعنی آپ پر موت ہو معاذ اللہ. تو اما عائشہ نے کہا علیکم السلام ولعنت اللہ، تم پر ہو موت اور تم پر ہو اللہ کی لعنت. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر کام میں نرمی پسند فرماتا ہے، صرف وعلیکم کہہ دیا کرو. اگر وہ کہیں السلام علیکم تو عائشہ تم صرف وعلیکم کہہ دو کہ تم پر بھی ہو، جو تم نے کہا ہے وہی تمہارے بھی. تو یہ جو ہے منافقوں کا اور یہودیوں کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، توہین کرنا. تو فرمایا وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ کہتے ہیں اپنے دلوں میں لولا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، کیوں نہیں عذاب دیتا ہمیں اللہ ایسا کہنے پر. آگے اس کا جواب دیا جا رہا ہے حَسْبُهُمْ جَهَنَّمْ، ان کے لیے کافی ہے جہنم، يَصْلَوْنَهَا، وہ جھونکے جائیں گے اس میں، فَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ. اب آداب نجوہ بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی اگر سرگوشی کرنی ہے تو اس کے آداب ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم فلا تناجوا فلا تتناجوا، پس جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو نہ ایسی سرگوشی کرو، بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول، تو گناہ اور سرکشی اور رسول کی نافرمانی والی سرگوشی نہ کرو. وتناجوا بالبر والتقوی، بلکہ آپس میں سرگوشی کرو نیکی کے لیے اور تقوی کے لیے. مل کر لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی یہ فلاں بھائی ضرورت مند ہے، چلو ہم اس کی مدد کرتے ہیں. تو نیکی کے لیے جو ہے وہ خفیہ سرگوشی کرنی چاہیے. اسی طرح ایک دوسرے کو سمجھانا کہ بھئی یہ نافرمانی نہیں کرنی چاہیے ہمیں، اور ایک دوسرے کی اصلاح کرنا. اس میں اگر کوئی سرگوشی کرتا ہے تو یہ جائز طریقہ ہے سرگوشی کا. فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے. آگے جو ہے مذمت ہو رہی ہے نجوہ کی، انما النجوہ من الشیطان، اور بے شک یہ خفیہ سرگوشی کرنا یہ شیطان کا کام ہے، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ غمگین کر دیں ان کو جو ایمان لائے. اب دو منافق آپس میں یا تین چار مل کر سرگوشی کر رہے ہیں، اور ایک مومن سوچ رہا ہے یہ پتہ نہیں میرے خلاف بات کر رہے ہیں یا کس سے. تو فرمایا یہ شیطانی کام ہے، تاکہ اس کے ذریعے وہ مسلمانوں کو غمزدہ کریں. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، اور نہیں وہ جو ہے نقصان پہنچانے والے کچھ بھی، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے اذن سے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے سب بھروسہ کرنے یعنی ایمان لانے والوں کو. آگے آداب مجلس سکھائے جا رہے ہیں، اور منافقین کی تیسری جو برائی ہے اس کا ذکر آ رہا ہے. مجلس میں گروپ بنا کر بیٹھتے تھے ایک ساتھ ساتھ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر وہیں کونی مار کے ایک دوسرے کو جو ہے اس کا ازالہ کرتے رہتے تھے، اور اس بات سے کوئی جو ہے تیڑ نکالتے رہتے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب کہا جائے تم سے کہ کھل کر بیٹھ جاؤ مجلس میں، ففسحوا، تو کھل کر بیٹھ جائے کوئی جڑ کر اکٹھا ایک گروپ بنا کر نہیں بیٹھا کرو. یسفح اللہ لکم، اللہ کا شائش پیدا کر دے گا تمہارے لیے. اسی طرح ان کا چوتھا جرم کہ مجلس کے بعد بھی بیٹھے رہتے تھے، اور جو وعظ و نصیحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوتی تھی اس کے اثرات زائل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ادھر ادھر کی ہنسی مذاق جو ہے چلتا رہتا. تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو، فانشُزُوا، تو اٹھ کھڑے ہوا کرو، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اب بلند کرے گا اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے, والذین اوتوا العلم درجات, اور ان کو جن کو دیا گیا ہے علم درجات کے اعتبار سے, واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. کہ ان کی پانچویں جو ہے برائی بیان ہو رہی ہے کہ بلا ضرورت انفرادی ملاقات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہا کہ ہمیں ذرا دو منٹ دے دیجئے, ضروری بات کرنی ہو. کوئی ضروری بات نہیں ادھر ادھر, بس لوگوں میں شو کرنا کہ ہمارا تو خاص تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہم تو ان سے علیحدہ میں علیحدگی میں مشورے کرتے رہتے ہیں. چنانچہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت برباد کرنا, چنانچہ اس کے لیے ذکر آ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا ناجیتم الرسول, جب تمہیں کوئی سرگوشی کرنی ہو رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, تو پھر ادا کرا کرو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ, ذالک خیر لکم واطہر, یہی بہتر ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاکیزہ ہے, فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, بس اگر تم نہ پاؤ کوئی چیز صدقہ خیرات کرنے کے لیے تو اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم کرنے والا ہے. مفسرین کی رائے یہ کہ یہ حکم یا تو 10 دن تک رہا, اور ظاہر ہے منافقوں کو تو مال دولت سے بڑی محبت ہے, تو جب کہا گیا کہ پہلے صدقہ کرو پھر آنا سرگوشی کرنے کے لیے, تو وہ انہوں نے چھوڑ ہی دیا پھر آنا, پیسے کہاں سے نکالتے ہو. اسی بعضوں کی رائے کہ یہ معاملہ صرف 1 گھنٹے کا رہا, 1 گھنٹے کے لیے حکم تھا, اس کے بعد جو ہے کہا گیا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, بس اگر تم صدقہ نہیں دے سکتے تو پھر اللہ بہت بخشنے والا اور معاف فرمانے والا. ایک ہمیں روایت ملتی ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے صرف اس پر عمل کیا اور میں نے صدقہ 1 دینار صدقہ دے کر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 مسائل جو ہے دریافت کیے. آگے تنبیہ آ رہی ہے منافقوں کے لیے, اشفقتم, کیا تم ڈر گئے اس بات سے, ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات, کہ تم ادا کرو اپنی سرگوشی سے پہلے جو ہے صدقے, فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم, بس جب تم نے ایسا نہیں کیا اور معاف کر دیا اللہ نے بھی تم کو, یعنی یہ صدقہ دینے کی جو پابندی لگائی تھی وہ اللہ نے معاف کر دی, اب اٹھا دی, فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, تو اب کامیابی کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں, بس پھر قائم کرو نماز, وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور ادا کرتے رہو زکوٰۃ, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور حکم مانو اللہ اس کے رسول کا, وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو. آگے چھٹی کمزوری یا خرابی منافقین کی, دین دشمنوں سے دوستی کرنا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا, کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے دوستیاں باندھ رکھی ان لوگوں سے, غضب اللہ علیہم, جن پر غضب ہوا اللہ کا, اشارہ یہود کی طرف, ما ہم منکم ولا منہم, نہ تو وہ منافقین ہیں مسلمانوں تم میں سے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ ان میں سے, ویحلفون علی الکذب, اور وہ قسم کھاتے ہیں جھوٹ پر, وہم یعلمون, حالانکہ وہ جانتے ہیں, یہ ساتویں برائی کہ جھوٹی باتوں پر قسمیں کھانا, اعد اللہ لہم عذابا شدیدا, تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب, انہم ساء ما کانوا یعملون, اور یقیناً بہت برا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. آگے اللہ کے راستے سے روکنا, آٹھویں برائی منافقین کی, اتخذوا ایمانہم جنہ, اب بنا لیا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال, جیسے انہیں کہا جاتا ہے بھی یہ حرکت کیوں کر رہے ہو, کہتے تھے اللہ کی قسم ہمارے دل میں کوئی غلط خیال نہیں, تو اللہ کی قسم کو انہوں نے جو ہے ڈھال بنایا ہوا ہے, فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ, بس وہ رکتے ہیں اور لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے, فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ, بس ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب. آگے نویں ان کی برائی, جان اور مال کو بچا بچا کر رکھنا, لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, فرمایا کہ ہرگز کام نہیں آئیں گے تو ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے سامنے کچھ بھی, اولئک اصحاب النار, یہی لوگ آگ والے ہیں, ہم فیہا خالدون, اور یہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. آگے پھر جو ہے ذکر آ رہا ہے کہ وقت عذاب کب ہوگا, یہ جہنم میں کب جھونکے جائیں گے, یوم یبعثہم اللہ جمیعا, جس دن اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ ان سب کے سب کو, فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ, پس وہ قسمیں کھائیں گے اس اللہ کے آگے جیسے وہ قسمیں کھاتے ہیں مسلمانوں تمہارے سامنے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ, اور وہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو ہی جائے گا. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ, آگاہ ہو جاؤ بے شک وہی جھوٹے, اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں فائدہ نہیں دے سکیں گے. آگے پھر ان کی دسویں برائی آ رہی ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہونا. استحوذ علیہم الشیطان, اور غلبہ پا لیا ہے ان پر شیطان نے. یہ استحوذ کہتے ہیں گھوڑے کو لگام پہنانا, تو گویا گھوڑے کو اپنے قابو میں کر لینا, تو گویا انہیں قابو کر لیا شیطان نے. فانساہم ذکر اللہ, بس اس نے بھلا دیا ان سے اللہ کے ذکر کو. اولئک حزب الشیطان, یہی ہیں شیطان کے لوگ, یہ شیطان کا گروہ. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون, اور آگاہ ہو جاؤ بے شک شیطان کی جماعت ہی خسارہ اٹھانے والی. تو دنیا میں دو ہی گروہ ہیں, ایک حزب اللہ, اور جو حزب اللہ کے اندر نہیں ہے وہ حزب الشیطان کا حصہ ہے. تو فرمایا کہ حزب الشیطان خسارہ اٹھانے والا. اسی طرح جو ہے مزید نافرمانوں اور فرمانبرداروں کا ذکر آ رہا ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, اور بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اولئک فی الاذلین, فی اذلین, بس یہی لوگ ہوں گے نہایت ذلیل لوگوں میں سے. اور اس کے مقابلے میں فرما برداری کرنے والوں کا ذکر. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی, اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون بھی ہے. فرمایا کہ لکھ دیا اللہ نے کہ غالب رہیں گے جو ہے اللہ اور ان کے رسول. ان اللہ قوی و عزیز, بے شک اللہ تعالیٰ بہت طاقتور اور سب پر غالب رہنے والے. آگے پھر مخلص مومنین کا ذکر آ رہا ہے یہاں سے, حزب اللہ کا ذکر آیت نمبر جو ہے وہ 21 اور 22 میں. مخلص, آپ کہیں مخلص مومنین کی صفت بیان ہو رہی ہے. لا یجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر, آپ نہیں پائیں گے کسی قوم کو جو ایمان رکھتی ہو اللہ اور روز آخر پر. یعادون من حاد اللہ و رسولہ, کہ وہ دوستی کریں ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ولو کانوا آباءہم او ابناءہم, خواہ وہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں اور ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں. او اخوانہم او عشیرتہم, یا ان کے بھائی یا کنبے خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نقص کر دیا ان کے دلوں پر ایمان. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ کیفیت عطا فرمائے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ, اور ان کی اللہ نے مدد فرمائی ایک روح سے اپنی جانب, یعنی اشارہ جو ہے فرشتوں کی طرف ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور آخرت میں کیا انعام ملے گا, اور وہی ہوں گے جنہیں داخل کرے گا وہ اللہ ایسی جنتوں میں جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں. خالدین فیہا, وہ ان میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. رضی اللہ عنہم, اللہ راضی ہو گیا ان سے. ورضوا عنہ, اور وہ راضی ہو گیا اللہ سے. اولئک حزب اللہ, یہی لوگ ہیں حزب اللہ, اللہ کی جماعت. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, آگاہ ہو جاؤ یقیناً اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی. تو اللہ تعالی ہمیں بھی حزب اللہ کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی سورت سورہ حشر ہے, اور اس کا موضوع ہے حزب اللہ بمقابلہ حزب الشیطان. بخاری شریف کی روایت ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ انفال یہ غزوہ بدر پر نازل ہوئی, اور اسی طرح فرمایا کہ سورۃ الحشر یہ غزوہ بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی. تو اصل میں پس منظر میں غزوہ بنی نذیر ہے, اور ہوا یہ تھا کہ احد کی شکست کے بعد کفار اور منافقین اور یہود کی جرتیں بہت بڑھ گئیں, اس لیے کئی قسم کے واقعات جو ہے وہ ہوئے, جیسے رجی کا واقعہ ہے, بحر معونہ کا واقعہ ہے, کہ لوگ آتے تھے کہتے تھے ہمیں دعوت تبلیغ کے لیے چند ساتھی دے دیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ساتھی دے دیے, انہیں لے جا کر قتل کر دیا. اسی طرح پھر ایک معاملہ ہوا بنو کلب کے دو مقتولین جو ہے ان کی دیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا پڑا بنو نذیر کے پاس. یہ یہودی قبیلہ تھا, اور میثاق مدینہ کے عہد کے مطابق جو ہے ساتھ مل کر دیت دینی تھی ان دو لوگوں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیگوشیشن کر رہے تھے, بات چیت کر رہے تھے, انہوں نے اوپر ایک بڑی بھاری پتھر کی چکی دیوار پر رکھی, اور ارادہ یہ تھا کہ آپ کے اوپر گرا کر آپ کو شہید کر دیں, لیکن وہی کے ذریعے آپ کو اطلاع ہو گئی, آپ اٹھ کر آ گئے, اور پھر آپ نے ان کا محاصرہ کیا بنو نذیر کا, اور بالآخر ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا. کئی دن محاصرہ رہا, اس میں جو ہے ان کے دل میں روب ڈالنے کے لیے آپ نے حکم دیا تو کئی درخت کاٹے گئے, کچھ درختوں کو جلایا گیا, اور اس سے یہ لوگ ڈر گئے اور پھر انہوں نے جو ہے وہ سرنڈر کر دیا. آپ نے انہیں حکم دیا کہ مدینہ چھوڑ کر نکل جاؤ, اور جتنا سامان ایک اونٹ پر ایک آدمی لاد سکتا ہے وہ لادے اور چلا جائے یہاں سے. چنانچہ انہوں نے اپنے گھر کا سامان بھی لادا, پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کے دروازے کھڑکیاں بھی توڑ کے چلے گئے تاکہ مسلمانوں کے لیے استعمال کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند نہ رہے. تو اس پورے واقعے کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت کے آغاز میں اوصاف باری تعالیٰ کا ذکر ہے. سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تسبیح بیان کی اللہ کی ہر اس شے نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم, اور وہ اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا ہے. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم, وہی اللہ جس نے نکالا ان کو جنہوں نے کفر کے اہل کتاب میں سے ان کے گھروں سے, ورنہ بڑے مضبوط قلعے تھے, وہاں سے نکلنا آسان نہیں تھا. اور مدینہ سے پھر اللہ نے انہیں نکالا اور یہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے. اسے کہا گیا لأول الحشر, پہلے حشر کے لیے. حشر کا مطلب ایک جمع کرنا بھی ہوتا ہے, اسی لیے میدان حشر کہلاتا ہے, وہ میدان جہاں تمام انسانوں کو جمع کیا جائے. تو یہودی مدینہ سے نکالے گئے تو یہ جمع ہو گئے خیبر میں, یہ اول الحشر کہلا رہا ہے. اور پھر ثانی الحشر کیا ہوا, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں انہیں خیبر سے نکالا تو یہ شام میں جا کر پھر آباد ہو گئے. تو فرمایا ما ظننتم ان یخرجوا, اے مسلمانوں تمہیں خیال نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے. وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ, اور وہ خیال کرتے تھے کہ ان کو بچا لیں گے ان کے قلعے اللہ کی گرفت سے. بڑے مضبوط قلعے تھے, اور یہودی سمجھتے تھے کہ بس ہمیں کون ہاتھ لگا سکتا ہے, ہم اندر محفوظ ہیں. تو غزوہ بنو نذیر کا گویا یہاں سے بیان ہے. فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا, بس آ دیا اللہ نے ان کو وہاں سے جہاں سے انہیں گمان تک نہ تھا. وقذف فی قلوبہم الرعب, اور ڈال دیا اللہ نے ان کے دلوں میں رعب. یخربون بیوتہم بایدیہم, بس وہ اجاڑنے لگے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو. وعید المؤمنین, اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی. فاعتبروا یا اولی الابصار, اور اس کی حکمت کیا بیان ہو رہی ہے. بس جو ہے عبرت پکڑو اے آنکھوں والوں. تو جو بھی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے دنیا اور آخرت میں رسوائی اس کے حصے میں آتی ہے. حکمت کیا ہے کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا اور قید نہیں کیا گیا بلکہ مدینہ سے نکال دیا گیا, اس کی حکمت بیان ہو رہی ہے. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء, اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ لکھ دیا تھا اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا. لعذبهم في الدنيا, تو اللہ عذاب دیتا انہیں دنیا ہی میں. ولهم في الاخره عذاب النار, اور پھر انہی کے لیے آخرت میں تھا جو ہے بڑا آگ کا عذاب. آگے سبب عذاب بیان ہو رہا ہے. ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله, یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اللہ تعالیٰ کا دستور کیا ہے, وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ, اور جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ کی, فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے. آگے اللہ کے جو کچھ مسلمانوں نے کیا, کیونکہ شریعت میں درختوں کو کاٹنا فصلیں برباد کرنا یہ منع ہے, تو جو ہے یہود نے الزام لگایا بھئی آپ کی شریعت میں تو درخت کاٹنا جائز نہیں تھا, آپ نے کیوں درخت کاٹے, تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے. فرمایا کہ ما قطعتم من لینہ, اور جو بھی تم کاٹ رہے تھے درختوں میں سے. او ترکتموہا قائمتن علی اصولہا, اور وہ درخت جنہیں اے مسلمانوں تم نے چھوڑ دیا تھا قائم اپنی جڑوں پر. فبإذن اللہ, یہ سب اللہ کے اذن سے تھا. وليخزي الفاسقين, اور تاکہ رسوا کرے اللہ فاسقوں کو. آگے احکام مال فی بیان ہو رہے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر اجتہاد ہے کہ مفتوحہ علاقے جو ہے وہ مال فی کے حکم میں آتے ہیں, اور وہ حکومت کے ہوتے ہیں, اور یعنی وہ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو مجاہدین میں بانٹ دیا جاتا ہے. ون ففتھ اللہ رسول کے لیے نکالا جاتا ہے, فور ففتھ جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم ہو جاتا ہے. لیکن مال فی کیا ہوتا ہے, وہ پورا پورا اسلامی حکومت کا ہوتا ہے, اور وہ لوگوں میں بانٹا نہیں جاتا, وہ حکومت کے قبضے میں ہوتا ہے. تو فرمایا وما افا اللہ علی رسولہ منہم, اور جو کچھ مال فی دلا دیا اللہ نے اپنے رسول کو ان سے. فما اوجفتم علیہ من خیلیوں ولا رکاب، کہ نہیں دوڑائے تھے تم نے ان پر نہ گھوڑے اور نہ اونٹ، تم نے محاصرہ کیا تھا، جنگ تو ہوئی نہیں، انہوں نے ڈر کر ویسے ہی ہمت ہار دی، سرینڈر کر دیا۔ تو اس طرح جو زمین ہاتھ آئیں، جو مال ہاتھ آیا، یہ مال فیع ہوتا ہے۔ ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، لیکن اللہ ہی غالب کر دیتا اپنے رسولوں کو جس پر وہ اللہ چاہتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ اجتہاد تھا کہ اس طرح جتنے علاقے آئیں گے وہ مسلمان حکومت کے ہوں گے، وہ بانٹے نہیں جائیں گے لوگوں کو۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کی فقہ میں یہ ہے کہ غیر حاضر زمینداری حرام ہے، یعنی وہ زمینیں جو خالی پڑی ہوئی ہیں وہ پھر کسی کی ملکیت میں نہیں ہو سکتی۔ جو زمینیں کاشت کر رہے ہو وہ تمہاری ہیں، لیکن جو زمینیں بس ایسے ہی پڑی ہوئی ہیں تو یہ غیر حاضر زمینداری یہ حلال نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ ان دونوں سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان کی اراضی بھی مال فیع کے حکم میں آتی ہے۔ تو ہم نے جب انگریزوں سے جو ہے وہ آزادی حاصل کی تو یہ پورا کا پورا پاکستان کی ساری سرزمین یہ اسلامی حکومت کی، اور یہ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں نے جو قبضہ کیا ہوا ہے، یعنی 22 خاندان ہیں جو مل کر پورے پاکستان کی میجورٹی جو آمدنی ہے وہ ہڑپ کر رہے ہیں، اور عوام جو غربت کی انتہاؤں کو پہنچی ہوئی ہے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ اس پوری سرزمین کو مال فیع قرار دیا جائے۔ اس کے لیے دلائل ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کے اقوال بھی موجود ہیں۔ تو غیر حاضر زمینداری اور مسئلہ جو ہے وہ مزارعت، اس پر کتاب بھی موجود ہے، جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، اور جو مال فیع دلایا اللہ نے اپنے رسول کو ان لوگوں سے، یعنی ان بستی والوں سے، تو مال فیع کے اب نو مصارف جو ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو فرمایا فللہ و رسولی، تو وہ نمبر ایک اللہ کے لیے ہیں، نمبر دو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نمبر تین ولذ القربہ، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے۔ اس لیے بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہ مال فیع خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا، ایسے مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کا سال بھر کا خرچ نکال لیتے اور باقی جہاد کی تیاری میں خرچ فرماتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ کس کے لیے؟ نمبر ایک اللہ کے لیے، نمبر دو رسول کے لیے، اور پھر نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے، نمبر چار والیتامہ والمساکینی وابن السبیل، اور یتیموں کے لیے، نمبر پانچ مسکینوں کے لیے، نمبر چھ مسافروں کے لیے، اور پھر ایک اصول بیان ہو رہا ہے اسلامی معاشی اصول۔ فرمایا کئی لا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت گردش نہ کرتی رہے تمہارے امیروں ہی کے درمیان، ورنہ ایک امیر سے دوسرے اس کے پاس، پھر پہلے امیر کے پاس ہی چلتی رہتی۔ اسلام کا معاشی اصول کیا ہے کہ امیروں سے دولت کا رخ ہوتا ہے غریبوں کی طرف۔ اگر زکوٰۃ کا نظام صحیح طرح سے نافذ ہو جائے، عشر بھی لیا جائے جو زرعی زمینوں پر زکوٰۃ بنتی، اور صحیح طرح زکوٰۃ کو بانٹنے کا سلسلہ ہو جائے تو غربت دور ہو سکتی۔ تو فرمایا وما آتاکم الرسول فخذو، اور جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ روک دیں اس سے باز آ جاؤ، یہی اصول کامیابی۔ تو جو رسول کہیں وہ لے لیا جائے، جس سے روک دیں اس سے رک جایا جائے، ایسا آدمی کامیاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اصول کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری بات بتائی جا رہی ہے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ بہت سخت عذاب دینے والا۔ اب تین گروہوں کا آگے مزید ذکر آ رہا ہے، چھ ہم نے مصارف پہلے پڑھ لی، تین مصارف اور آ رہے ہیں۔ پہلا گروہ ہے جو مال فیع کا حقدار ہیں، یہ مہاجر صحابہ، اور دوسرا گروہ ہے انصار صحابہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے، یعنی ساتواں اور آٹھواں مد ہو گیا، اور نواں مد ہے قیامت تک آنے والے مسلمان جو صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، تو وہ بھی مال فیع میں حصے دار ہیں اگر وہ ضرورت مند ہو۔ تو ان تین گروپوں کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ تو فرمایا للفقراء المہاجرین، یعنی یہ مال فیع ہے محتاج مہاجرین کا، جو ضرورت مند مہاجرین ہیں، اور پھر مہاجرین کے فضائل آ رہے ہیں۔ الذین اخرجوا من دیارہم، نمبر ایک وہ لوگ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، وہ اموالہم اپنے مالوں سے، نمبر دو یبتغون فضلا من اللہ، وہ چاہتے ہیں اللہ کا فضل، نمبر تین ورضوانہ اور اللہ کی رضا، اور نمبر چار وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اور نمبر پانچ اولئک ہم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیں بھی پیدا فرمائے، اور پھر آٹھواں مد آ رہا ہے مال فی کا، والذین تبوؤوا الدار والایمان، اور ان کے لیے مال فی میں سے حصہ ہے جو رہے گھر میں یعنی مدینہ میں اور ایمان پر قائم رہے، اب ان کی بھی یعنی آپ کہیں کہ فضائل انصار صحابہ آ رہے ہیں، نمبر ایک یہ کہ وہ ایمان پر قائم رہنے والے ہیں، نمبر دو یحبون ما ہاجر الیہم، یحبون من ہاجر الیہم، اور وہ محبت کرتے ہیں ان سے جنہوں نے ہجرت کی ہے ان کی طرف، نمبر تین ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، اور نہیں پاتے اپنے سینوں میں ذرا سی بھی جو ہے حجت، مما اوتو، اس کے بارے میں جو مہاجرین صحابہ کو دیا گیا، ذرا سی بھی تنگی محسوس نہیں کرتے اپنے لیے، اور نمبر چار ویؤثرون علی انفسہم، بلکہ وہ تو ترجیح دیتے ہیں مہاجر صحابہ کو اپنے اوپر، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ وہ خود فاقے سے کیوں نہ ہو، اس منظر میں ایک واقعہ بھی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انتہائی بھوکے شخص نے مہاجر صحابی نے جو ہے وہ درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا بھی تم میں سے کون ہے جو انہیں اپنا مہمان بنا لے، چنانچہ ایک انصاری صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی بیوی تھی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ اپنے گھر لے گئے ان صحابی کو، مہاجر صحابی کو، اور گھر میں بیوی سے کہا بھائی جو کھانے پہ لیا، انہوں نے کہا کھانا تو بس تھوڑا سا ہے، بچوں کے لیے بھی ناکافی ہے، تو انہوں نے کہا بچوں کو تو بہانے سے سلا دو، اور پھر وہ ایک آدمی کا کھانا ہے وہی لے آؤ، اس زمانے میں ابھی پردے کے احکامات نہیں آئے تھے، اور عرب کا رواج یہ ہے کہ مہمان کو اکیلے نہیں کھلاتے، میزبان ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے، چنانچہ اب کھانا ایک آدمی کے لیے بھی ناکافی، اور تین بیٹھے ہوئے کھانے کھانا کھانے، چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے بجھا دینا، چنانچہ بیوی نے اسے جو ہے بجھا دیا، اب یہ سارا کھانا انہوں نے کھلا دیا مہاجر صاحب کو، خود اندھیرے میں ایسے ہی ہاتھ چلاتے رہے کہ وہ سمجھیں کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، تو ان کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ یو سے رونا اعلیٰ انفسہم، کہ یہ انصار صحابہ میں سے ایسے بھی ہیں جو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر مہاجر صحابہ کو، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ وہ خود فاقے سے ہوں، اور ان کی پانچویں صفت آ رہی ہے وَمَن يُوقَ شُوحَ نَفْسِهِ، اور جو کوئی بچا لیا گیا جی کے لالچ سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، ایک موقع پہ ایک صحابی طواف کر رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے اللہم قنی شوہ نفسی، اللہم قنی شوہ نفسی، اے اللہ مجھے میرے جی کے لالچ سے بچا لے، تو کسی نے کہا اور بھی دعائیں اور دعائیں کر، انہوں نے یہ آیت پڑھی، کہا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُوحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو جی کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، آگے عظیم دعائیں آ رہی ہیں ایسے لوگوں کی جو بعد میں ایمان لانے والے ہیں، اور یہ نواں مد ہے مال فی کا، مال فی کے حصے دار کون ہیں، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، وہ لوگ جو آئے ان مہاجر اور انصار صحابہ کے بعد، يَقُولُونَ، اب بعد میں ایمان لانے کے بعد وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا لاخواننا الذين سبقونا بالایمان، کہ ہمارے رب بخش دیجئے ان لوگوں کو، ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے جنہوں نے سبقت کی اسلام لانے میں، ایمان لانے میں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور نہ رکھیے ہمارے دلوں میں کوئی بھی کینہ، للذین آمنوا، ان لوگوں کے خلاف جو ایمان لائے، ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب بے شک آپ بہت مہربان مسلسل رحم کرنے والے، تو یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تیسرے لوگ اب قیامت تک جو ایمان قبول کرنے والے لوگ ہیں، اور ضرورت مند بھی ہوں تو انہیں بھی مال فی سے دیا جا سکتا ہے، بس شرط اتنی ہے کہ وہ صحابہ سے بغض نہ رکھتے، انہیں جو سابقین اولین ہیں اسلام لانے میں مہاجر و انصار صحابہ، ان سے محبت ہونی چاہیے، اور اگر دل میں ان کے نفرت ہے صحابہ سے تو وہ مال فی کے حقدار نہیں، آگے منافقین کی دین دشمنی، دین دشمنوں سے دوستی کا ذکر آ رہا ہے، الم ترى الى الذين نافقوا، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی، یقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب، وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، یعنی ذکر ہو رہا ہے عبداللہ بن ابی جو ایسے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے منافق، اور اپنے بھائیوں سے مراد کیا ہے بنو قریظہ اور بنو نذیر کے یہودی، ان سے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی کہتے تھے لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم مدینہ سے نکالے گئے ہم تمہارے ساتھ لازمن نکلیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہم بات نہیں مانیں گے تمہارے بارے میں کبھی بھی کسی کی بھی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں حکم دیا تم سے لڑنے کا تو ہم ان کی بات ہی نہیں مانیں گے، اور اسی طرح ان کی دین دشمنی کی تیسری علامت آ رہی ہے، وَإِن قُتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر یہ مسلمانوں نے تم سے لڑائی کی تو ہم لازمن تمہاری مدد کریں گے مسلمانوں کے مقابلے میں، آج کے منافق بھی ایسی پینگے بڑھاتے ہیں، اور مسلمانوں کے مقابلے میں یہود و نصارہ کو خطوط لکھے جاتے ہیں، ان سے پینگے بڑھائی جاتے ہیں، ان سے دوستیاں کی جاتی ہیں، تو فرمایا وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ سراسر جھوٹے ہیں، اور ان کی بزدلی کا اللہ تعالی حال کھول رہے ہیں، فرمایا لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، اگر ان یہودیوں کو نکالا گیا مدینے سے تو یہ منافق ہرگز نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ، ولئن قتلوا لا ینصرونہم، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ منافق کبھی بھی یہودیوں کا ساتھ نہیں دیں گے، ولئن نصروہم، اور اگر ان کی مدد بھی کریں گے لیولن الادبار، تو پھر پیٹ دکھا کر بھاگیں گے، ان میں یہ ہے ہی بزدل، یہ تو اپنی جان اور مال کو بچانے کے لیے نکلے ہیں، یہ کہاں لڑ سکتے ہیں، ثم لا ینصرون، پھر ان کی ہرگز مدد نہیں کی جائے گی، آگے مومنین کے لیے تسلی ہے، لانتم اشد رہبہ، البتہ تمہارا خوف زیادہ ہے مسلمانوں، فی صدورہم من اللہ، ان کے دلوں میں اللہ کے خوف سے بڑھ کر، بھائی ان منافقوں کو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، وہ اللہ سے زیادہ تم سے ڈرتے ہیں کہ تم ناراض نہ ہو جاؤ، تو فرمایا ذالک بانہم قول لا یفقہون، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اللہ کی عظمت کی پہچان نہیں ہے، انہیں اللہ کی قدر نہیں ہے، یہود کا بزدلانہ کردار بیان ہو رہا ہے اور ترغیب دلائی جا رہی ہے قتال کی طرف، لا یقاتلونکم جمیعا، اور یہ یہودی کبھی بھی نہیں لڑیں گے تم سے سب مل کر، الا فی قرى محصنہ، مگر محفوظ قلعوں کے اندر سے، محفوظ بستیوں کے اندر سے، جیسے آج بھی ہو رہا ہے، بڑی بڑی دیواریں کھینچی ہوئی ہیں جہازوں کے ذریعے، میزائل مار کر فلسطینیوں پہ چلے جاتے ہیں، پھر چھپ جاتے ہیں اپنے بڑے بڑے بنکرز کے اندر، تو فرمایا او من وراء جدر، یا پھر دیواروں کی اونٹ سے، اپنے جو قبیلے ہیں یا آپ کہیں اپنی بستیوں کے چاروں طرف اونچی اونچی مضبوط دیواریں بنائی ہوئی ہیں یہودیوں نے، تو فرمایا کہ یہ کھل کر میدان میں آ کر نہیں لڑیں گے، یا تو قلعوں سے محفوظ جگہوں سے حملے کریں گے یا پھر دیوار کے پیچھے سے لڑیں گے، بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِید، اور ان کی دھاک آپس میں بہت سخت ہے، لیکن حقیقت کیا ہے، تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا، اے مسلمانوں تم انہیں سمجھتے ہو کہ یہ ایک ہیں متفق ہیں، وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى، حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اور یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، یعنی عقل نہیں آ رہی کہ قرآن سچی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اسلام کو قبول کر لینے ہی میں فائدہ ہے، بنو قینقاع کا بھی ذکر ہے جو ان سے پہلے غزوہ بدر کے بعد مدینہ سے نکالے گئے تھے، کمثل الذین من قبلہم قریبا، جیسا کہ حال تھا ان کا جو ان سے پہلے نکالے گئے قریبی غزوہ بدر کے بعد، ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے چکھ لیا اپنے کیے کا وبال، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب، کفار و منافقین کا اصل لیڈر کون ہے اس کا بھی ذکر آ رہا ہے، کمثل الشیطان، جیسا کہ حالت ہے شیطان کی، اس قال للانسان اکفر، کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کرو، فلما کفر قال انی بری منک، جب انسان اس کے کہنے میں آ کر کفر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں بری الذمہ ہوں تم سے، انی اخاف اللہ رب العالمین، اور کیونکہ میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تو پہلے اسے کفر تک لے آیا، گناہگار بنا دیا، کافر بنا دیا، پھر کہتا ہے میں بری الذمہ ہوں، فرمایا فکان عاقبتہما، پس جو ہے فرمایا پس ہوتا ہے انجام ان دونوں کا، شیطان کا اس کی بات ماننے والوں کا، انہما فی النار خالدین فیہا، خالدین فیہا، کہ وہ دونوں ہوں گے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی سزا ہے ظالموں کے لیے۔ آگے اپنے اصل مستقبل کی فکر کرو، اور یہ آخری رکوع سورہ حشر کا اور آخرت کی فکر جو ہے اس میں دلائی جا رہی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی باخبر ہے اس سب سے جو کچھ تم کرتے ہو، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، فانساہم انفسہم، تو اس اللہ نے ان سے ان کے آپ کو بلا دیا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ کون سا کافر ہے جو اپنے آپ سے غافل، ہر ایک کو اپنی بڑی فکر رہتی ہے بیلنس ڈائٹ کی اور ہیلتھ کی اور ایکسرسائز اور کیا کیا کرتے رہتے ہیں، تو یہ کس سے کس چیز سے غافل ہے؟ روحانی وجود سے غافل، اور انہوں نے اپنے آپ کو محض حیوان سمجھا۔ اس لیے ایک موقع پر تو فرانس یا جرمنی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے چڑیا گھر میں ایک مرد اور عورت کو بھی قید کیا، انہوں نے کہا ہمارے بچے آ کے زولوجیکل گارڈن دیکھتے ہیں، اور لیکن یہ سب سے بڑا حیوان تو یہاں موجود ہی نہیں، اسے بھی اندر کرو۔ تو انسان محض حیوان نہیں ہے، انسان کا اصل شرف اور فضیلت اس کی روح کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں تو اللہ ان سے ان کا آپ بھلا دیتا ہے، اولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں نافرمان ہیں۔ تو جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان لے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ تو ذرا آدمی سوچے تو کل کے لیے کیا کر رہا ہے وہ، اور کل قیامت میں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کے سامنے کیا ہوگا۔ انسان کا اصل مقام بیان ہو رہا ہے، لا تستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہے اہل دوزخ اور اہل جنت، اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی جو ہے بہت بڑی کامیابی لینے والے ہیں۔ اور آگے عظمت قرآن، لو انزلنا هذا القرآن علی جبل، اگر ہم اتارتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر، لرائیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو آپ دیکھتے کہ وہ جھک جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ گہرا غور و فکر کریں۔ بس انشاءاللہ یہ چند آیتیں رہ گئیں، اس کے بعد ہم یہاں پہ رکیں گے اور پھر باقی نماز ادا کریں گے۔ تو بہرحال یہاں عظمت قرآن کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ذرا ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے، پورا پورا قرآن سن لیتے ہیں، ہماری کیا کیفیت ہوتی؟ جنہوں کی تو کیفیت یہ ہوئی کہ ایک دفعہ تھوڑا سا قرآن سنا ایمان لیا، اب سے ایمان ہی نہیں رہا، مبلغ بن کر اپنے علاقے میں پہنچ کر لوگوں کو اللہ سے جوڑنے لگے۔ اور ہمارا حال کیا ہے، پورا پورا قرآن سن کر بھی نافرمانیوں پر قائم ہے، تو بہت ہی جو ہے قابل عبرت موقع ہے۔ اب عظمت رحمان کے بیان پر سورت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 16 اسماء حسنہ کا حسین گلدستہ ہے جو اس آیت میں آ رہا ہے، آیت نمبر 22 سے 24 کے درمیان 16 اسماء گرامی اللہ تعالیٰ کے آ رہے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں توحید باری تعالیٰ کا عظیم خزانہ ان آیات کے اندر۔ فرمایا ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے، اور اللہ کون ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، عالم الغیب والشہادہ، وہ خوب جاننے والا ہے غیب کا بھی اور موجود کا بھی، هو الرحمن الرحیم، وہی بہت مہربان ہے، وہی مسلسل رحم کرنے والا ہے، رحمان عام الرحمہ ہے، اللہ کی رحمت عام جو ہر ایک کے لیے، اور رحیم یہ خاص الرحمہ ہے جو صرف مومنین کے لیے ہے، یعنی قیامت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق صرف مومنین ہوں گے، اور کفار اور مشرکین اور گناہگار وہ اللہ کے عذاب میں ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے۔ اس لیے رحمان کو کہا جاتا ہے عام الرحمہ، اور جو ہے رحیم کو کہا جاتا ہے تام الرحمہ۔ دنیا میں اللہ کی صفت رحمان عام ہے، مسلمان کافر سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ صفت رحیمی یہ خاص ہے مسلمانوں کے لیے. تو فرمایا ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو, اور اللہ ہی ہے اور وہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن, وہ بادشاہ حقیقی ہے, وہ تمام عیبوں سے پاک ہے, وہی سلامتی والا ہے, وہی امن دینے والا ہے, وہی محافظ ہے. العزیز الجبار المتکبر, اور وہی غالب ہے اور وہی زور آور ہے اور وہی تمام بڑائیوں کا حقدار ہے. سبحان اللہ عما یشرکون, پاک ہے اللہ اس شرک سے جو وہ اس کے ساتھ ٹھہراتے ہیں. هو اللہ الخالق الباری المصور, اور وہی اللہ پیدا کرنے والا ہے اور وہی سب کو بنانے والا ہے اور وہی صورتیں بنانے والا ہے, وہی مصور ہے. لہ الاسماء الحسنا, اسی اللہ کے لیے ہیں سارے اچھے نام. یسبح لہ ما فی السماوات والارض, اور اسی اللہ کی تسبیح کرتی ہے وہ ساری مخلوقات جو آسمان اور زمین میں. وہو العزیز الحکیم, اور وہ اللہ زبردست ہے, کمال حکمت والا ہے. اللہ تعالی ہمیں جو ہے اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اتنی عظیم اللہ تعالی کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی حاذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, اے اللہ ہم پر رحم فرما قرآن عظیم کی بات. وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه, اے اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دیجئے, نور بنا دیجئے اور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیجئے. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا, اے اللہ ہمیں اس میں سے یاد کرا دیجئے جو ہم بلا بیٹھے. وعلمنا منہ ما جہلنا, اور ہمیں اس میں سے سکھا دیجئے جو ہم نہیں جانتے. ورزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار, اور ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے رات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی. وجعله لنا حجۃ یا رب العالمین, اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دیجئے تمام جہانوں کے پروردگار.